سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله، كشف الرجاء بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. حضرات محترم، بغیر کسی تمہید کے بس اس مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور جمعۃ المبارک کو بھی آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی، تو اس سے ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے لفظ معراج. دیکھیے، معراج کا واقعہ بہت طویل ہے اور اس میں بہت سی ایسی ایسی روایات اور حکایات ہیں کہ جن کو ایک نشست میں بیان کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن کچھ باتیں اہم ایسی ضرور ہوتی ہیں جن کا بار بار اعادہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذہنوں سے محو نہ ہو جائیں اور واقعے کی خوبصورتی ختم نہ ہو جائیں. تو سب سے پہلے جو لفظ معراج ہے، جس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو علامہ زبیدی تاج العروس کے مصنف لکھتے ہیں کہ معراج کا معنی سیڑھی یا سیڑھی کے ڈنڈے کے سے مشابہ چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پکڑ کر روحیں اوپر کی سمت چڑھتی، اس کو معراج کہتے ہیں. پھر اس میں مختصر کرتا ہوا چلتا ہوں، جمعے کو بھی بیان کیا کہ اس کا آیت کا آغاز جو ہے وہ سبحان سے کیا گیا. یقیناً سبحان وہ ذات جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہو، اور علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کئی صفات زمین پر رکھی اور بہت سی صفات کو آخرت کے لیے رکھ چھوڑا ہے. یہ جو لفظ سبحان ہے، اس صفت کو جو رکھا ہے، اس صفت کا ظہور واقعہ معراجی سے سمجھ میں آتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو سبحان سمجھنا چاہے، یعنی وہ ذات جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو ان اس صفت کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے واقعہ معراج کو سمجھنا ہوگا. جو ہی واقعہ معراج سمجھ میں آئے گا، فوراً بے اختیار زبان سے نکلے گا کہ حقیقتاً پروردگار عالم تیری ذات سبحان ہے، تو ہی معراج کروا سکتی ہے، ورنہ کسی اور کے بس کی بات نہیں. یہ تیری ہی قدرت ہے کہ تو نے معراج کروائی، وگرنہ کسی اور کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو ایسا سفر کروا سکے اور اس مختصر مدت میں اتنی عظیم نشانیاں دکھا سکے. تو یہ آپ سبحان کا لفظ جو ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد پھر لفظ لیلم کا آتا ہے، جس کا مطلب تنوین ہے، مطلب مختصر وقت میں اسرا کا لفظ آتا ہے. اسرا کہتے ہیں کہ جاگتی حالت میں کسی کو سفر کروانا، یہ اسرا کا مطلب ہے، سوتے ہوئے نہیں. جیسے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی بھی نہیں ہوا تھا اور یہ روح، یہ خواب کی حالت میں ہوا تھا. اس پر پھر وہ دلائل لاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی مبارک، اتنی خوبصورت رات ہے، ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی رات کو خراب کرنے کے متعدد ہے، لہذا ہم ان کو یہاں پر چھوڑتے ہیں اور اس رات کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہیں. تو اسرا کہتے ہیں کہ ایسا سفر جس میں بیداری کے عالم میں سفر کروایا جائے، سوتی ہوئی حالت میں نہیں. لہذا عربی میں جاگتی حالت میں اگر کسی کو سفر پہ لے جائیں تو اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اسرا کا لفظ. تو یہ قرآن مجید میں اس کو لفظ، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس کو استعمال کیا بیداری کے عالم میں. اب دیکھیے، اس کے بعد پھر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عبد کا لفظ ہے، یقیناً بعبدہ کا لفظ ہے. بعبدہ کا لفظ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کروائی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ سوتی ہوئی حالت میں معراج فرما رہے تھے، بلکہ جسم اور روح کی حالت میں آپ کو معراج سے نوازا گیا. اب دیکھیے، اس کے بعد جو اہم ایک اور بات جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، وہ یہ کہ یہ جو سفر ہوا، قرآن مجید اس کے لفظ استعمال کرتا ہے لیلم کا، کہ رات کے تھوڑے حصے میں یہ سفر ہوا. تھوڑے حصے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی سورہ معارف کی ایک آیت سمجھنی ہوگی، آیت نمبر 4. قرآن نے کہا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، کہ ملائکہ اور ارواحیں اس کے حضور عرش اعظم پر اللہ کے پاس یعنی حاضر ہوتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے الف سنہ کا، 50,000 سال کے برابر ہے، کون سے ہم جو دن ہے۔ اب روحیں اور فرشت جو ملائکہ ہیں یہ اس رفتار سے سفر کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک دن ہوتا ہے اور دنیا کے وہ 50,000 دن ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے 50,000 کو اگر ہم 365 دن سے ضرب کریں تو حساب آتا ہے 1,82,50,000 دن کا، یعنی دنیا کے 1,82,50,000 دن جو ہیں وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک دن ہے۔ اب جو سفر ہوگا روحوں کا اور ملائکہ کا وہ اس رفتار سے ہوگا کہ 1,42,050,000 دن کا سفر یہ روحیں ایک دن میں کریں گی۔ لیکن ایک اور حدیث بڑی عجیب و غریب یہاں پہ ملتی ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا اس کو کیسے لوگ پورا کریں گے، اس کو کیسے عبور کریں گے خصوصاً مسلمان مومنین؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کے لیے یہ دن بس اتنا بڑا ہوگا جتنی فرض نماز کا وقت، یعنی ایک فرض نماز میں کتنی دیر لگتی ہے، فرض نماز سنتوں کی بھی بات نہیں ہو رہی، نوافل واجبات بھی نہیں، فرض نماز میں جتنا وقت لگتا ہے بس اتنا وقت لگے گا 1,82,50,000 دن۔ یہ سارا، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ارواحیں جس رفتار سے سفر کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، فرشتے جس رفتار سے سفر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا زمین پر آتے ہیں، ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ اس آنکھ میں وہ طاقت اور قوت ہی نہیں کہ اپنے ارد گرد فرشتوں کو معصوم محسوس کر سکے۔ فرشتے بالکل موجود ہوتے ہیں، بالکل ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، نظر نہ آنے کی بنیادی وجہ سائنسی توجہ یہ ہے کہ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ آنکھ ان کی رفتار کی تاب نہیں لا سکتی، نتیجتاً وہ دکھتے نہیں ہیں، بس اللہ جس کے آگے سے حجاب اٹھا لے وہ ان کو دیکھ لیتا ہے، لیکن سائنسی توجہ بنیادی وجہ ان کی رفتار کی ہوتی ہے۔ جب عام مومن کی روح ارواحوں کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک نماز کا وقت، فرض نماز کے وقت میں وہ زمین سے اٹھتے ہیں اور عرش پر پہنچ جاتے ہیں، تو جب سفر کروائے پروردگار عالم اور سفر کرنے والی ذات و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بتائیے رفتار بھی کہاں رفتار رہی، رفتار کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، رفتار کو بھی آپ پیچھے چھوڑ گئے، ایسا آپ نے سفر کیا۔ تو یہ آپ کے سفر، آپ کا سفر تھا۔ اب یہاں سے میں آپ کے سامنے وہ واقعات بیان کرتا ہوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا حضرت جبریل امین نے، اور پھر ایک واقعات کا تسلسل شروع ہوتا ہے کہ کیا کیا واقعات پیش ہیں۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے، جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو اللہ کا جو اذن تھا اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو شک کیا گیا، اور اس میں علم و حکمت کہا جاتا ہے کہ خزانے انڈے لے گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں نے جتنا بھی پڑھا ہے تھوڑا بہت کتابوں میں، سینہ جو شک کیا گیا یہ میرے نزدیک متشابہات میں سے ہے یہ بات، یعنی کوئی اس کی حتمی بات کر نہیں سکتا کہ کیا نکالا گیا اور کیا ڈالا گیا، بس اپنی اپنی رائے ہے، اپنا اپنا گمان ہے، اپنی اپنی توجیہات ہیں، لیکن یہ ہے متشابہات میں سے، حتمی بات اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ کیا نکالا گیا اور کیا ڈالا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر عالم نے ایک اپنی نئی توجیہ بیان کی ہے اس کی شک کے صدر کی، لہذا یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی حکمت کیا تھی اور کیا ڈال کر کیا نکالا گیا، واللہ اعلم۔ تو یہ متشابہات میں سے، اس ایسی چیزوں پر کلام نہ کیا جائے یہی سب سے بڑی اور سب سے بہتر بات ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں براق پر، اور پھر براق سفر کرتا ہے یہاں تک کہ براق ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اس جگہ اتر جائیے اور 2 رکعت نفل پڑھیے۔ اب یہ سفر شروع ہو چکا ہے، اب اس میں جو بیچ میں واقعات آ رہے ہیں وہ سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہاں آپ نے نفل نماز پڑھی ہے یہ یثرب تھا جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے, جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. علماء نے اس پہ لکھا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہی نہیں, ابھی تو بہت وقت پڑا ہے, پھر یہاں پر دو رکعت نفل پڑھوانے کی وجہ کیا ٹھہری؟ تو علماء نے لکھا وجہ یہ ٹھہری کہ یا رسول اللہ یہ یثرب ہے, یثرب کا معنی آفتوں پریشانیوں مصائب بلا کی بستی, آپ کے قدم لگ جائیں گے جو ہی جب آپ یہاں پر ہجرت کر کے پہنچیں گے, آپ کے قدم کی برکت سے یہاں سے بلائیں اور آفتیں ختم ہو جائیں گی, مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی. کہا جو ہی آپ کے یہاں پہ قدم لگیں گے یہاں سے مصیبتیں پریشانیاں بلائیں آفتیں سب ختم ہو جائیں گی, اور پھر یہ یثرب نہیں رہے گا بلکہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے گا. دو رکعت آپ کو یہاں پر نفل پڑھوائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا, اور پھر ایک اور مقام پر جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں پر اتر جائیے اور دو رکعت نفل یہاں بھی ادا کیجیے. اب یہ کون سا مقام تھا؟ علماء نے لکھا جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہاں آپ نے یہ دو رکعت نفل پڑھے ہیں یہ طور سینا کا مقام ہے. کون سا مقام؟ طور سینا, کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا تھا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر براق پہ سوار ہوتے ہیں اور پھر سفر شروع ہوتے ہیں. پھر ایک مقام پر جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ براق سے نیچے تشریف لے جائیے اور اس جگہ دو رکعت نفل ادا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو رکعت نفل ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس جگہ آپ نے نفل پڑھے ہیں یہ بیت اللحم کا علاقہ ہے, یعنی جو فلسطین میں بیت اللحم, اور یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی, جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی. اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد پھر سفر ہوتا ہے ایک اور مقام پر, کبریت احمر جگہ کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اتر جائیے اور دو رکعت نفل پڑھیے. آپ نفل سے فارغ ہوتے ہیں, جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس درخت کے پاس آپ نے نفل ادا کیے ہیں یہ وہ درخت ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی مرتبہ پروردگار عالم ہم کلام ہوا تھا. اب یہ جو میں نے دو تین چیزیں بتائی ہیں اس سے ایک دو بڑی خوبصورت باتیں نکلتی ہیں وہ سماعت فرمائیں. پہلی بات تو آپ دیکھتے کہ جبریل امین ایک ہوتا ہے نا ایک بڑا جو سیکرٹری ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں وضاحت کرتا ہوا چلتا ہے, یہ وہ جگہ یہ وہ جگہ, یعنی نبی کا معلوم نہ ہونا یا نبی کو بتانا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ نبی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے. ایسے کئی سوال تو اللہ کے موجود ہیں جو فرشتوں سے پروردگار عالم کرتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ میری عبادت کیوں کر رہے ہیں, انہوں نے روزہ کیوں رکھا ہے, کیا پروردگار عالم کو معلوم نہ تھا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزت و وقار تھی کہ جہاں سواری بڑی افضل و اعلیٰ دی گئی وہاں ایک ہستی بھی جبریل امین ساتھ گئے کہ میرے رسول کو ہر جگہ نفل کی جگہیں بھی بتاتے رہو اور جہاں وہ نفل پڑھے ان کو بتاتے بھی رہو کہ کس کس مقام پر نفل پڑھے, اس لیے کہ ان کو تو معلوم ہے مگر تمہارے ذریعے سے امت محمدیہ کو معلوم ہو جائے گا. یہ حجت کے لیے تھا, اس کے علاوہ کچھ نہ تھا. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. پھر دوسری بات جو اس سے بڑی خوبصورت نقطہ نکلتا ہے وہی آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں نفل پڑھ رہے ہیں وہ جگہیں کون سی ہیں؟ ایک جگہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی, دوسری درخت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا, ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مقام ہے. تو ذات محترم اس واقعے میں اس بات کا ثبوت مل گیا بلکہ سنت مل گئی کہ وہ جگہیں جو جگہیں اللہ والوں سے منسوب ہو جائیں ان جگہوں پر جا کر نوافل ادا کرنا, ان جگہوں کی زیارت کرنا, جن جگہوں پر اللہ والوں کے قدم لگ جائیں, جن جگہوں پر اللہ والے آ جائیں بس ان جگہوں پر نفل ادا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. لہذا بزرگان دین کی زیارت کے لیے جانا, ان کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا, وہاں پر جا کے فاتحہ پڑھنا, وہاں کا کفت کرنا, یہ عین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے.
اور پھر خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر دو رکعت نفل پڑھنا, جائے پیدائش پر دو رکعت نفل پڑھنا, یہ دیکھیے کتنی عظیم بات. اس کے بعد پھر سفر جاری ہوتا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قوم دکھائی جاتی ہے, ایک قوم, ایک بہت بڑی قوم, بہت سارے لوگ. کیا کر رہے ہیں وہ؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور بیج ڈال کر ہٹتے نہیں ہیں کہ فصل کھڑی ہو جاتی ہے, اور جو ہی فصل کھڑی ہوتی ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں, اور جو ہی کاٹ کر ہٹتے ہیں دوبارہ فصل نکل آتی ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ مجاہدین, وہ متقین, وہ صالحہ, وہ صالح افراد ہیں جو جو شہادت دیں گے, جو صدقہ و خیرات کریں گے, جو کثرت سے نیکیاں کریں گے. پروردگار عالم کا ان سب سے وعدہ ہے کہ اس کی راہ میں ایک دو مستحق کو گنا دے گا, پس یہ ایک بھی ڈالتے ہیں ہر بیج کی جگہ سے 700 مرتبہ فصلیں نکلتی ہیں اور یہ اس کو کاٹتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے جو جو باتیں فرمائے اس کے اوپر اس کے حبیب کا یقین کامل تو تھا ہی, مگر اس سے پہلے کہ حبیب سوال کرتا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سب کچھ دکھا بھی دیا, اپنے حبیب کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ اے میرے محبوب, ہم نے جو کچھ آپ کی امت کو عطا کیا ہے وہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں, بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے, آپ اپنی چشم مصطفیٰ سے دیکھ لیجئے, اور جا کر اپنی امت کو بتائیے کہ جو وعدے میرے پروردگار عالم نے کہے, جو وعدے میں نے اپنے رب کے توسط سے تم سے کہے, وہ سب کے سب سچ ہیں. بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم پوری استقامت کے ساتھ میری باتوں پر عمل کرتے چلے جاؤ اور اس کا اگر آپ اپنے کاٹ لینا. اس کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کا سفر جاری رہا یہاں تک کہ پھر آپ نے ایک مقام پر ایسی جگہ سے گزرے, اب یہ وہ جگہ تھی جہاں انتہائی دلکش خوشبو تھی, ایسی فضا مہک رہی تھی, اتنا ماحول معطر تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے. جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ جس مقام پر آپ ہیں نا, اس مقام پر ایک عورت, ایک اس کی گود کا بچہ, ایک تھوڑا سا لڑکا, تھوڑا بڑا لڑکا, اور ایک اس کا شوہر, یہ سب کے سب ایک ہی جگہ پر دفن ہیں, اور یہ ان سب کی خوشبو ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ کون لوگ تھے؟ احادیث میں آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی تھی ایک لڑکی, اس کی ایک خادمہ تھی جو صرف ایک کام کرتی تھی, اس کے بال بنایا کرتی تھی, بال کاڑیا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ وہ ایک دن بال کاڑ رہی تھی فرعون کی لڑکی کے, کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. جو ہی کنگھی گری اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ بسم اللہ ہی تائشہ فرعون, کہ اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں اور اللہ فرعون کو غر کرے کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا. یہ کلمہ, یہ گفتگو اس لڑکی نے سنی اور کہنے لگی کہ کیوں, میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ تو کس کو پکارتی ہے؟ کہنے لگی ہاں, میں اس رب کو پکارتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے, اور تیرا بھی رب ہے, میں اس کے نام سے کنگھی اٹھاتی ہوں. اس لڑکی نے جا کر اپنے باپ کی شکایت کی فرعون سے کہ آپ کے علاوہ بھی یہاں پر کسی اور کی بھی پوجا ہوتی ہے, اس محل میں کسی اور کی بھی عبادت ہوتی ہے. فرعون نے بلوا لیا اس خادمہ کو, اور بلوانے کے بعد پہلے اس کو لالچ دیا, نہیں مانی, پھر اس کو دھمکیاں دی کہ تجھے قتل کروا دوں گا, اور پھر غصے میں آ کے کہا کہ میں تیرا ایسا سخت انجام کروں گا کہ تجھے, تیرے شوہر کو, تیرے گود کے بچے کو, اور تیرے بالکل چھوٹے بیٹے کو, پانچوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دوں گا. کہنے لگی تیرا احسان ہوگا ہم سب کو ایک ہی جگہ دفن کرنا, تیرا احسان ہوگا ہم سب کو ایک ہی جگہ دفن کرنا, مگر یہ خیال رکھ کہ میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں, اپنے پروردگار عالم کو نہیں چھوڑوں گی. یہ ایک عورت کا مکالمہ ہے اس جابر حکمران کے سامنے جس نے خدائی دعویٰ کیا, جس کے پیچھے بے انتہا افواج, اسلحہ اور تار منافق کا ایک بہت بڑا پہاڑ, مگر جب اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے, جب دین کی محبت آ جائے, تو یہ صنف نازک یعنی عورت بھی باطل کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. یہ دین کی چاشنی ہوتی ہے, یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے, پھر عورت عورت نہیں رہتی, ایک پہاڑ کی مانند ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے ڈر جاتی ہے, جس طرح حضرت سیدہ زینب فراز یزید کے سامنے اس کے محل کے اندر کھڑے ہو کر ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ یزید اس کی آنکھیں نیچے ہو گئی تھی اور وہاں پر بیٹھے ہوئے شخص ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک رہا تھا. سیدہ زینب نے بھی واقعہ کربلا کے بعد یزید کے محل میں اس جابر شخص کے سامنے ایسا ہی زبردست خطبہ ارشاد فرمایا تھا. یہ وہ خواتین ہیں حضرات محترمہ, یہ وہ خواتین کہ جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو پا لیا, جنہوں نے یہ جان لیا کہ زندگی اور موت یہ بے معنی سی باتیں ہیں, اصل حیات اور اصل زندگی وہی ہے جو ایک خاص مقصد کے تحت گزرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. لہذا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے. فرعون نے پھر ایک تانبے کی دیگ منگوائی, اب منگانے کے بعد اس کو خوب گرم کیا, بڑا ایسا کہ اس کو لال کر دیا گرم کر کے, اور گرم کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے شوہر کو اس دیگ میں پھینکا. یہ عورت یہ منظر دیکھتی رہی, شوہر چیختا رہا تڑپتا رہا, پھینک دیا گیا, جل کر ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کو پھینکا گیا جو مشکل سے پانچ یا چار چھ سال کا تھا. یہ عورت وہ منظر دیکھتی رہی. پھر جو گود کا بچہ تھا جو چند دنوں کا تھا اس کو چھینا گیا. جب چھینا تو ماں تھی ایک دم لپکی, جو ہی لپکی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. اس بچے نے کہا ہے میری ماں پریشان کیوں ہوتی ہے, ڈر مت, یہ آگ نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرح گلے گلزار ہے, گھبرانا مت, ملاقات ہماری پروردگار عالم کی بارگاہ میں. گھبرا پس اس بچے نے یہ کلام کیا, اس بچے کو بھی پھینکا گیا اور اس کے بعد اس عورت کو بھی پھینکا گیا. اسی دیگ میں اسی مقام پر ان کی تدفین کر دی گئی. پس رسول اللہ کی سواری جب یہاں سے گزری تو ان شہداء کے جسم سے نکلنے والی خوشبو نے اس پورے ماحول کو معطر کر رکھا تھا جس خوشبو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا. اس کے بعد یہ سفر جاری رہا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا, جن کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوٹتے اس کے بعد واپس سر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تھے واپس, کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کے دن جب عذاب ہوگا اور ایسا عذاب ہوگا جس میں جسم بالکل قیمہ قیمہ ہو جائے گا یا سر بالکل چکنا چور ہو جائے گا, موت نہیں آئے گی. اس لیے نہیں آئے گی کہ موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا, موت کو موت آ جائے گی. لہذا جب چونکہ موت نہیں ہوگی لہذا اتنی شدید اذیت ناک تکلیف کے باوجود انسان مرے گا نہیں, البتہ یہ اللہ کی قدرت ہوگی کہ سر کچلا جائے گا اور جوئی پتھر اٹھایا جائے گا, سر واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ عالم ہیں, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے, نمازی نہیں تھے. دیکھا کتنی سخت سزا ہے بے نمازی کی کہ اس کے سر کو کچلا جائے گا. اب وہی والی بات ہے کہ ان باتوں کو علم تو ہے, ایمان تو ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا, لیکن دل پر ایسا غلاف چڑھا ہے, شیطان نے ایسا ملمہ کاری کی ہے, شیطان نے ایسا وسوسوں میں اور امیدیں ایسی زبردست باندھی ہیں, آج کل پرسوں اور کل بس نماز چلتی رہتی ہے, نماز چلتی رہتی ہے. حضرت محترم اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دور چل رہا ہے عبرت قدم قدم پر موجود ہے, عبرت قدم, اور کہیں دور نہ جائیں عبرتوں کے لیے, خود گھروں میں موجود ہیں, محلے اور گلیوں میں عبرتیں موجود ہیں. پہلے تو عبرت ڈھونڈنی پڑتی تھی, اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, اخبار اٹھا لیں سینکڑوں عبرت کی خبریں ہیں, گلی میں نکل جائیں کہیں نہ کہیں عبرت نظر آ جائے گی, بازاروں میں چلے جائیں عبرتیں ہر جگہ نظر آ جائیں گی. عبرتوں کا تو ایک طوفان ہے, پھر بھی اگر ہوش نہ آئے, پھر بھی سمجھداری نہ آئے, پھر بھی اگر ہم خواب غفلت سے نہ جاگے تو بتائیے پھر کب جاگیں گے؟ وہ کون سا مبارک لمحہ ہوگا, وہ کون سی مبارک ساتھ ہوگی, وہ کون سا مبارک سال ہوگا کہ جب ہم یہ عہد کریں گے کہ پروردگار عالم کی عبادات کو قضا نہیں کریں گے, نمازیں پڑھیں گے؟ اس مبارک لمحے کو ہم کب لے کر آئیں گے؟ پھر یہ سفر شروع ہوتا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ مجھے ایک اور قوم دکھائی گئی, ایک ایسی قوم کہ جس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ چیتڑے بن چکے تھے, جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور لٹک رہے تھے, چیتڑے بنے ہوئے تھے, سر سے لے کے پیر تک جتنا وہ کپڑا پہنے ہوئے تھے سب چیتڑے میں تھے. اور وہ قوم بڑی عجیب و غریب حرکت کر رہی تھی, کیا کہ اپنے ہاتھ اور اپنے دونوں پیر زمین پر رکھ کر جس طرح جانور چرتا ہے نا, بھیڑ بکریاں اونٹ, اس طرح چر رہے تھے, اور ایک انتہائی کڑوی, بہت ہی کڑوا درخت, اس کا حدیثوں میں نام آتا ہے, اس کڑوے درخت کے پتے کھا رہے تھے. آپ ذرا اس منظر کو تصور میں تو لائیے کہ جسم کے سب کپڑے پھٹے ہوئے, انسان جانور کی طرح چل رہا ہے اور اچھی چیزیں نہیں کھا رہا, کڑوے, بالکل کڑوے پتے کھا رہا ہے. جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات ادا نہیں کرتے. زکات کے معاملے میں بالکل ایسے کہ بس, یعنی اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ صاحب زکات ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صاحب زکات ہیں. چاندی جو اس وقت موجود ہے غالباً اس وقت 22,000 کچھ اس کی قیمت ہے, غالباً میں بھول رہا ہوں کتنی ہے, لگ بھگ 22,000 کچھ ہوگی, تولے کے حساب لگا لیں 22,000 کچھ روپے مالیت بنتی. اگر یہ پیسے بینک میں موجود ہیں ایک سال کے لیے, وہ زکات, وہ صاحب نصاب ہے, وہ زکات دے گا؟ یا کچھ تھوڑی سی ایک انگوٹھی, مان لیں سونے کی ایک آدھ انگوٹھی پڑی ہے, تھوڑی سی چاندی پڑی ہے, کچھ پیسہ پڑا ہوا ہے, یہ تینوں ملا کر اگر چاندی کے برابر نصاب ہو گیا تو یہ بھی صاحب زکات ہے. کسی نے قرض دیا ہوا ہے, قرض دیا ہوا ہے کسی کو 22,000 سے زیادہ دیا ہوا, ایک سال ہو گیا, یہ بھی دے گا زکات. کسی نے ہاؤس بلڈنگ فائنینس سے قرضہ لیا ہوا ہے, یہ بھی زکات دے گا. یہ تو سارے سینکڑوں معلوم کریں تو پتہ لگے. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں ہمارے حالات کیا تنگ ہیں, ہمارا پیسہ نہیں ہے, ہم کہاں سے زکات دیں, حالانکہ پراپرٹی موجود ہوتی ہے, ہمارے جائیداد ہوتی ہے, کئی جگہ پیسہ پھنسا ہوا ہوتا ہے ہمارا. تو کتنی عبرت ناک, کتنی خطرناک سزا ہے, کوشش کریں گے تو پتہ لگے گا نا کہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. جب مسائل سے صرف نظر رکھیں گے تو کیسے معلوم ہوگا, پھر تو زندگی بھر فقیر ہی رہتے رہیں گے. فرمایا یہ جو زکات نہیں دیتے ان کا شر ہے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ ایک اور جگہ سے حضور کا گزر ہوا, دیکھا بہت بڑی بڑی دو دیگیں چڑھی ہوئی ہیں, ایک دیگ میں انتہائی صاف ستھرا پاکیزہ کھانا پک رہا ہے, بڑا خوشبو والا, بڑا لذیذ, اور ایک دیگ میں انتہائی بدبو تعفن ساوا گوشت پک رہا ہے. لوگ اسی سڑاوا گوشت کو کھا رہے ہیں, اسی دیگ پر ٹوٹے پڑے ہیں جیسے بھوکے ہوتے ہیں. وہ جو اچھا لذیذ صاف اور پاکیزہ گوشت, اس کو ہاتھ کھولنے لگا رہا. فرمایا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال اور طیب بیویوں کو چھوڑ کر زنا کرتے ہیں. اسی طرح کی عورتیں جو اس قبیل میں شامل ہوں گی ان کے لیے بھی یہ حدیث ہے, جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورت کی طرف جاتے ہیں. کتنی خطرناک عبرتناک سزا ان کو دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ ایک نہر ہے, خون سے بھری ہوئی نہر, بڑی لب لب خون سے بھری ہوئی ہے, اس میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں, اور جب ان کو بھوک لگتی ہے پتھر کھاتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے, یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام سے گزرے, آپ نے دیکھا کہ یہ قوم ہے جن کی زبانوں کو اور ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے, وہ کٹتے ہیں جو ہی کٹ کے گرتے ہیں پھر ہونٹ بھی آ جاتے ہیں, زبان پھر آ جاتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ, آپ کی امت کے وہ فتنہ باز خطیب اور علماء, فتنہ باز جو فتنے پھیلاتے ہیں, جو اقوام کو لڑاتے ہیں اور لوگوں کو جو بات کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے, یہ بچے ہوئے تھوڑی ہیں خطیب اور علماء جو بہت خوش فہمی میں گھومتے ہیں, ساری دنیا کو جناب جنت اور دوزخ کے سبق پڑھاتے ہیں خود فارغ ہیں, سب کو سچائی کا درس دیتے ہیں خود جھوٹ بولتے پھرتے ہیں, سب کو تقوی کی باتیں کرتے ہیں اور خود تقوی سے ہزاروں میل دور بیٹھے, یہ بچیں گے تھوڑی, ان کا سخت اور عبرت ناک انجام ہے, ان کی سب سے پہلے پکڑ ہے, اس میں مشائخ بھی شامل ہیں جو ہاتھ چمبانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں مگر اللہ کی بندگی سے بہت دور ہیں, مریدین سے اپنی بندگی زیادہ کرواتے ہیں خود اللہ کی بندگی سے بھاری ہیں, ان کو بخشا نہیں جائے گا, سخت سزا ہوگی ان کے لیے. تو میں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ خطیب وہ علماء جو کچھ کہتے تھے وہ خود عمل نہیں کرتے تھے, ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ ان کو قینچی سے کاٹا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک اور قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جس کے ناخن تاندے کے تھے, وہ اپنے چہرے اور اپنے جسم کو کھرک رہے ہیں, تانبے کے ناخنوں سے اپنا چہرہ اور اپنا سینہ کھرک رہے ہیں, بے دردی سے اتنی طاقت سے کھرکتے ہیں کہ چہرے کی کھال اور سینے کی کھال بار بار کرتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی, آج تو ہمارے پاس غیبت کے علاوہ بات ہی نہیں ہے, کسی محفل میں بیٹھ جائیں نہ مسجدیں پچھے بچی ہوئی ہیں نہ جناب قبرستان نہ شادی کی تقاریب نہ, جب بیٹھیں گے غیبت کریں گے, جس سے بات کریں گے غیبت کریں گے, کوئی کلام ہی نہیں اس کے علاوہ غیبت کے علاوہ ہمارے پاس. بتائیے کتنی سخت سزا ہے غیبت, کتنی سخت, ہمارے پاس اس کے علاوہ بات ہی نہیں ہے, جس کے پاس بیٹھ جاؤ غیبت کرتا ہوا نظر آتا, برائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے ایک دوسرے, تو غلط تو نہیں کہہ رہا, اتنی سخت کہاں کے دیندار, کیسی داڑیاں کیسی ٹوپیاں, ہمیں تو بہت محنت کرنی ہے اپنی ذات کے اوپر, بہت جدوجہد کرنی ہے, ہمیں تو بہت کوشش کرنی ہے اپنا آپ کو سنوارنے کی, ہمارا حال تو اس بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہو گیا جو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے, ذرا سا بچہ گھر میں شکایت ذرا سی شرارت کرے کیسا غصہ آتا ہے نا, اٹھ کے دو چار چانٹے مار دیتے ڈانٹتے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کتنے نالائق اور شریر بچے ہیں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں, کیسی گستاخیاں شرارتیں کرتے پھرتے ہیں, بچے کو تو بری لگتی ہے ذرا سی شرارت بچے کی ہمیں جو غیر شرعی نہیں ہوتی, اور اپنے غیر شرعی کام وہ نظر نہیں آتے, وہ دھڑ ایسے دنیا کے سامنے کرتے پھرتے ہیں, کوئی ٹوک دے تو برا لگتا ہے ہمیں. معراج کے واقعے میں یہ سب چیزیں نمایاں تھیں, سب چیزیں نمایاں تھیں. فرمایا ایک ایسی قوم, اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام سے گزرے تھے, ایک ایسے مقام سے جہاں پر ایک عورت جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا اس نے آپ کو آواز دی, یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیے. اس عورت نے کہا کہا یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً اس کی طرف توجہ نہیں کی, سیدھے نکل گئے. جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو عورت تھی یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی, جو آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی. اس کے بعد بس آخری ایک بات اور سماپت کرنا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرے, ذرا سی اونچائی تھی, کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک قبر ہے اور اس قبر میں جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. اس قبر میں, میں نے جمعے کو بھی یہ بات بیان کی تھی لیکن ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ ہوں تو اس کو پھر میں بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس میں جو عربی کا لفظ ہے وہ صلات کا لفظ آیا, اب صلات سے لوگوں نے یہی معنی اخذ کیا کہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن صلات کے تو کئی معنی, تو علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, سلات کا معنی درود و سلام بھی تو ہے, سلات کا معنی درود و سلات کا بھی, اور سلات کا معنی تعظیم کا بھی ہے, اور تعظیم بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کر ہوتی ہے, تعظیم کا معنی بھی ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے, کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں مجھ پر وحی نازل ہوئی انہوں نے وہاں بھی دو رکعت پڑھے, جہاں طور سینا پر پروردگار عالم مجھ سے ہم کلام ہوا میرے اللہ کے حبیب نے وہاں بھی دو رکعت پڑھے. اب مجھ پہ یہ فرض بنتا ہے جب اللہ کا حبیب فخر معراج پر جائے تو میں کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں. درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں. بس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے, صلاۃ بمعنی درود و سلام پڑھ رہے تھے. اس کے بعد آخری بات اور سنیے, پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں مسجد اقصی. یہ جو سفر تھا نا, اس میں یہ سب باتیں دیکھی ہیں آپ نے. سفر کے دو حصے ہیں, ایک زمین کا حصہ اور پھر ایک جب آسمان پر آپ گئے. ان تمام واقعات کے بعد پھر آپ پہنچے ہیں جناب مسجد اقصی میں. مسجد اقصی جب آپ گئے تو کہتے ہیں کہ آپ کو حضرت جبریل امین نے ہاتھ پکڑا اور مصلے پر کھڑا کر دیا. آپ نے نماز پڑھائی, یقیناً نماز جو پڑھائی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریعت کے مطابق پڑھائی, اور جب اپنی شریعت کے مطابق پڑھائی تو اب اس نماز کا پڑھنے والا, اس نماز کا پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو گیا. اب وہاں پر نبیوں نے تو نماز پڑھی, مگر نماز پڑھ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اے اللہ کے حبیب, بے شک ہماری حیثیت انبیاء اور رسولوں کی تو ہے, مگر آج آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم نے وہ عزت وہ شرط پا لیا جس شرط کی ہم نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار عالم, ہم نبی بھی ہیں ہم رسول بھی ہیں, مگر یہ التجا کرتے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں اپنی بنا, ہمیں یہ شرط کبھی عطا فرمانا. پس پروردگار عالم نے آج مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو یہ شرط عطا فرما دیا کہ سب نے امامت مقتدی بن کے شریعت محمدی کے مطابق نماز پڑھ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ, لوگوں کے لیے ہم رسول ہوں گے, امتوں کے لیے ہم نبی ہوں گے, مگر ہم آپ کے لیے آپ کی امت کے ایک فرد ہیں. پھر جب یہ نماز ختم ہوئی, جب یہ نماز ختم ہوئی تو پھر حضور کی شان میں جلسہ ہوا, جلسہ ہوا. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کتاب و شفا سیرت حلبیہ, اس یہ اور دو تین اور سیرت کی کتابوں میں پوری تفصیل سے اس جلسے کی کارروائی لکھی. اس میں ہوا کیا, سارے نبی بیٹھ گئے نماز پڑھنے کے بعد, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا, جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا, مجھے ملک عظیم عطا فرمایا, اور میرے لیے مجھے آگ سے بچایا اور میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, اور سلامتی کا باعث بنایا. یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے. اس کے بعد کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر کھڑے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام, اس کے بعد کھڑے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام. سب نے اپنے اپنے طور پر تقاریر فرمائی. بھئی بعد میں اگر بانٹ دیں تو میرے خیال میں بس آخری میری بات ختم ہوتی ہے, بس آخری بات میرے آخری جملہ میں ختم ہو رہا ہے. سب نے تقریریں فرمائی, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہ سننے کے لائق بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا, سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا. پھر فرمایا کہ مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا, پھر فرمایا مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا, میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی, میری امت کو اولین اور آخرین کا سردار بنایا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے لیے شب کے صدر کو کیا گیا اور میرے ذکر کو بلند کر دیا گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے فاتح اور سارے دنیا کا خاتم نبی بنا کر بھیجا گیا. جب یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا بہذا فضلکم محمد, پس آپ نے جو اپنی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے اس بات کی حقیقت ہے, اس بات کا شاہ شواہد ہے کہ آپ ہم سب پر فضیلت رکھتے ہیں, آپ کی فضیلت ہم سب پر مسلمہ ہے. اس کے بعد سامعین محترم سفر معراج شروع ہوتا ہے. اللہ نے اگر توفیق دی پھر کبھی انشاءاللہ آگے کا سفر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ خیر فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.